فالغطاء والفتاة وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤمل في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وأرفتنا بذلك منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا آجلا قريبا كلامه البشر أو يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي
فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات அதிதான கிராமி ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ میرے نزدیک اللہ کے نزدیک دین فقط ایک ہے اور اس کا نام ہے اسلام، کیونکہ خدا بھی کائنات کا ایک ہے تو اس کا قانون بھی ایک ہے، اس کا دین بھی ایک ہے. اسلام کے خلاف جو سازشیں آج ہو رہی ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں، مگر آج مسلمان اس لیے ضعیف ہیں اور اس لیے کمزور ہیں کہ ماضی میں ہم نے بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، بڑی بڑی سازشوں کا شکار ہوئے ہیں، اور آج ضرورت ہے اس وقت کی کہ اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کریں تاکہ خداوند عالم پھر دوبارہ مسلمانوں کو عزت اور عظمت عطا فرمائے. تاریخ کا تجزیہ کرنا یہ ہر انسان عالم اور عاقل کے لیے ضروری ہے. قرآن مجید نے بھی اس طریقے کی طرف ہمیں متوجہ کیا، فرعون کی تاریخ کو بیان کیا، کبھی نمرود کے ظلم کو بیان کیا، کبھی اصحاب کہف کے ایمان کو بیان کیا، تاکہ ہم تاریخ سے درس حاصل کریں، تاریخ سے عبرت حاصل کریں. اسلام وہ عظیم شان دین ہے جس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، اگر کمی ہے تو ہم میں ہے، نقص ہے تو ہم میں ہے. دین کامل ہے، مقام قوم قدیر پر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دین واتممت علیکم نعمتی. اے مسلمانوں یہ خوشخبری سن لو کہ آج تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ اس خالق کا دین ہے کہ وہ خالق کی بے نقص ہے، بے عیب ہے. صلوات پر محمد و آل. عزیزان گرامی، اس دین کو پہنچانے کے لیے ہمارے پیارے نبی سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر زحمات اٹھائیں، کس قدر تکلیفیں برداشت کی، کس قدر اہانتوں پر صبر کیا، کس قدر پتھر کھائے، کس قدر کانٹوں کے رستے پر چلے. اللہ اکبر کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول طائف میں تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، اس قدر ظالم پتھر مارتے ہیں کہ نبی کے بدن مبارک سے اتنا خون بہتا ہے کہ پاؤں میں جو جوتیاں ہیں وہ خون سے بھر جاتی ہیں. یہ دین آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، مفت میں ہم تک نہیں پہنچا، بہت خون خرچ ہوا ہے اس دین پر ہمارے پیارے نبی کا اور ان کی آل و اطہار. خون سے جوتیاں بھر جاتی ہیں، مگر اللہ کے رسول دیوار کو ٹیک لگا کر امت کے لیے دعا کرتے ہیں مگر بدعا نہیں کرتے. یہ بھی شان ہے آپ کے نبی کا. دیگر نبیوں نے بد دعائیں کی، وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی، اس قدر خون بہا، مگر اللہ کے رسول دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں، اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون. میرے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ اس لیے مجھے پتھر مار رہے ہیں کیونکہ مجھے نہیں جانتے، اگر جانتے تو پتھر نہ مارتے۔ اس دین کو بچانے کے لیے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی پوری دولت قربان کی گئی، وہ عرب کی امیر ترین خاتون کہ جس کے لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ جب خیمے لگائے جاتے تھے تو جو کیلے ہوتے تھے خیمے لگانے کے لیے وہ بھی سونے کے ہوا کرتے تھے۔ سب سے عرب ترین خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، مادر گرامی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صلوات پر محمد و جتنی دولت تھی اس پاک بیوی کے پاس اسلام پر قربان کر دی، اور یہ زمانہ دیکھا کہ سوکھی روٹیاں کھانا پڑی، سوکھی روٹی حضرت خدیجہ کھا رہی ہیں جس کے پاس اتنا سونا تھا، یہ اسلام پر قربانیاں ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بھی عظیم الشان قربانیاں دیں تاکہ یہ دین پروان چڑھے، اس دین کی ترقی ہو، اور جیسے اس دین کا آغاز ہوا اللہ کے رسول نے دعوت اسلام دی تو قدم قدم پر مولا علی ساتھ تھے، ہر مشکل میں مولا علی ساتھ تھے۔ اگر جنگ بدر کو دیکھیں گے تو جنگ بدر میں علی دشمنان اسلام کے خلاف لڑ رہے ہیں، اگر جنگ خندق میں دیکھیں گے تو مولا علی اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اگر جنگ خیبر میں دیکھیں گے تو مولا علی لشکر کے سب سے آگے آگے ہیں اور دروازہ خیبر علی کے ہاتھوں۔ عزیزہ نے کہا کس قدر قربانیاں دی گئی ہیں اس اسلام کے لیے، اس دین کے لیے۔ اللہ اکبر کہ تاریخ لکھتی ہے کہ جنگ احد میں مولا علی کے جسم پر اتنے زخم آئے، اتنے زخمی ہو گئے کہ پورا بدن خون سے لہو لہا ہے، کیوں کافر چاہتے ہیں پیغمبر کو شہید کرنا اور علی چاہ رہے ہیں کافروں کو نبی سے دور کرنا، اور علی کا یہ عالم ہے کہ جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتے ہیں ویسے علی تلوار بھی چلاتے جاتے ہیں، نبی کا طواف بھی کرتے چلے جاتے ہیں اور کافروں کو بھگاتے بھی جاتے ہیں۔ زخموں سے چور چور ہے مولا علی مگر اعلان کر رہے ہیں واللہ لا ينقلب بعد اذ هدانا اللہ، اللہ کی قسم اگر آج پوری دنیا بھی بدل جائے تو میں علی نہیں بدلوں گا، کیونکہ میں بدلنے کے لیے نہیں دنیا کو بدلانے کے لیے آیا۔ علی دنیا کو بدلانے کے لیے آئے، ہدایت کے لیے آئے۔ یہ ساری قربانیاں کہ پوری تاریخ بھری ہوئی ہے ان قربانیوں سے جو آج ہمارے پاس اسلام پہنچا۔ عزیزان گرامی، لہذا ہم سب کا فریضہ ہے کہ آج اسلام پر جو برا وقت آنے والا ہے ان سازشوں کو سمجھیں اور اس کے خلاف جہاد کریں، قلم سے جہاد کریں، زبان سے جہاد کریں۔ مومن وہ ہے جس کی زندگی میں جہاد ہے، اگر جہاد کو مومن زندگی سے نکال دے تو وہ زندہ نہیں ہے، مردہ ہے۔ صلوات پر محمد و آل۔ جہاد کے بغیر انسان مسلمان زندہ نہیں ہے، زندہ وہی ہے جو جہاد میں مشغول ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ مولا حسین علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمان ان الحیات، حیات زندگی کیا ہے؟ ان الحیات العقیدۃ والجہاد، اگر حیات چاہتے ہو، اگر زندگی چاہتے ہو تو اپنی زندگی میں مسلسل جہاد میں مشغول رہو، ہمیشہ جہاد میں رہو۔ جہاد صرف تلوار سے نہیں ہوتا ہے، تلوار کے ساتھ بھی جہاد ہے، قلم کے ساتھ بھی جہاد ہے، پیسے کے ساتھ بھی جہاد ہے، نفس کے ساتھ بھی جہاد ہے، جہاد کی بہت ساری اقسام ہیں، اور آج واقعی مسلمانوں کے لیے جہاد کا سنہری موقع ہے کہ کفار، یہودی، نصرانی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ضعیف کرنا چاہ رہے ہیں، مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وقت ہے جہاد کا کہ جو انسان جہاں جہاں جس فیلڈ میں ہے اس فیلڈ میں جہاد کرے، اسلام کا دفاع کرے، دشمنان اسلام کو نقصان دے۔ سرور محمد والے علی جانے گا، مگر پہلے دشمن کی سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے عرض کیا بعض ہماری بہت بڑی بڑی غلطیاں جن کا ازالہ کرنا، کفارہ دینا بہت ضروری ہے، کہ اسلام کے خلاف جو تیسری بڑی سازش کی گئی اس کا شکار ابھی تک بہت سارے مسلمان ہیں۔ دوسری سازش تو ختم ہو گئی کہ قرآن قدیم ہے، یہ کہہ کر مسلمانوں کو لڑایا گیا۔ ایک گروپ نے کہا قدیم نہیں ہے، دوسرے نے کہا ہے۔ بعد میں پتا چلا اگر قرآن کو قدیم کہا تو پھر حضرت عیسیٰ کو بھی قدیم ماننا پڑے گا، کیونکہ وہ بھی کلمۃ اللہ ہے، اور نتیجے میں یہ شرک ہو جائے گا۔ بہت دیر کے بعد مسلمانوں کو سمجھ آ گئی اور یہ فتنہ ختم ہوا۔ لیکن دوسرا فتنہ جو میں نے عرض کیا اس میں ابھی تک بہت سارے مسلمان اس کا شکار ہیں۔ وہ کیا کہ دین الگ ہے، عقل الگ ہے۔ اگر مسلمان اس سازش کا شکار نہ ہوتے تو جیسے آج فلسفے کے ذریعے سے، فلسفیوں کے ذریعے سے، عقلی بحثوں کے ذریعے سے یورپ اور امریکہ پر یہودیوں نے قبضہ کر رکھا ہے، کوئی بعید نہ ہوتا کہ مسلمان عقلی بحثوں کے ذریعے سے اسلام کو یورپ اور امریکہ میں پھیلا چکے ہوتے۔ جبکہ اس وقت جو مسلمان ہو رہے ہیں یورپ امریکہ میں ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے، مگر وہ جو مسلمان ہو رہے ہیں معنوی اور روحانی مشکلات کی وجہ سے ہو رہے ہیں، کیونکہ مادہ پرستی اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ روحانیت عیسائیت میں نہیں ہے، وہ روحانیت کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ انسان مجموعہ ہے روح اور جسم کا، جسمانی طور پر تو ساری عیاشیاں وہ کرتے ہیں مگر روح ہمیشہ ان کی پیاسی رہتی ہے، عبادت کی تلاش میں رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے اکثر انگریز یا امریکہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر مسلمان یہ غلطی نہ کرتے، اپنے مدرسوں میں فلسفہ اور منطق کو حرام نہ سمجھتے، کیونکہ اسلام کے پاس عظیم الشان فلسفہ ہے، جو اسلام کے پاس فلسفہ ہے حتیٰ کہ وہ یورپ کے پاس اس وقت بھی ایسا قوی اور ایسا مضبوط فلسفہ نہیں ہے۔ چلو محمد جواد فلسفے کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مثال دوں، دلیل دوں، ارسطو کو اس دنیا سے گزرے ہوئے کئی سو سال ہو چکے ہیں۔ یہ کون سا ایک فلسفی تھا؟ ارسطو۔ بعض روایتیں اس کے لیے ہے کہ یہ نبی بھی تھی، بعض روایتیں کہتی ہیں کیونکہ ایک شخص آیا، اس نے آ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں گیا وہاں اور وہاں لوگ ایک ارسطو کے عقائد کو مانتے ہیں، اور اس نے مسلمان نے اس کو برا بھلا کہا ارسطو کو۔ پیغمبر نے فرمایا نہ، اسے برا مت کہو، ارسطو نبی تھا، عقلی دلائل کے ذریعے سے لوگوں کو مسلمان بناتا تھا۔ سلوات پر محمد والے ماں۔ اب یہ بحث الگ ہے کہ نبی تھا یا نہیں، فلسفی تو تھا، سبھی لوگ مانتے بہت بڑا فلسفی۔ ارسطو وہ اس دنیا سے گزرے ہوئے کئی صدیاں گزر گئے ہیں، مگر آج دیکھیے اس نے جو فلسفی کی کتاب لکھی ہے، آج پورا یورپ اسی کی کتاب کی پیروی کر رہا ہے۔ یہ جمہوریت کا نظریہ کس نے دیا کہ ووٹنگ کے ذریعے سے کسی کو آپ منتخب کریں؟ ڈیموکریسی، جمہوریت، الیکشن کا طریقہ، یہ سب سے پہلے ارسطو نے فلسفہ دیا کہ کوئی ڈکٹیٹر، کوئی ظالم تم پر حکومت نہ کرے، عوام مل کر کسی کو سلیکٹ کر لیں۔ حضرت ارسطو کے زمانے میں تو لوگوں نے اس کی بات کو نہیں مانا، لوگ جاہل تھے، بے سمجھ تھے اور ڈرتے تھے یا اور وجوہات، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا نے ارسطو کی فلسفی کو مان لیا ہے۔ یعنی فلسفہ ایک ایسی چیز ہے جو عقل سے اس کا تعلق ہے۔ اگر عقل کی بنیاد پر آپ ایک نظریہ دے کر چلے جاتے ہیں، ممکن ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی نہ مانے، لیکن اگر وہاں دلائل مضبوط ہے اور عقلی دلائل ہے تو ممکن ہے آپ کے جانے کے بعد
بہت ساری اکثریت اس عقیدے پر آ جائے۔ لہذا عقل کی بڑی اہمیت ہے، مگر مسلمانوں نے یہ غلطی کی، انہوں نے کہا جناب دین الگ ہے اور مذہب اور عقل جدا جدا ہے۔ جل وقت محمد والے محمد، یہ بہت بڑی سیاسی مذہبی منطقی عقلی غلطی ہے۔ اور آپ اب بھی اکثر مدارس میں آپ دیکھیں فلسفی نہیں پڑھائی جاتی، منطق نہیں پڑھائی جاتی۔ البتہ انقلاب ایران کے بعد تو اب لازم ہے فلسفے کا پڑھنا، لیکن دیگر مذاہب میں اب بھی فلسفی طلبہ کو نہیں پڑھائی جاتی۔ یہ بہت بڑی کمی ہے، بہت بڑا نقص ہے، یہ تبلیغ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ عقل ایک بین الاقوامی زبان ہے، ہر ایک سمجھتا ہے، عقلی دلیل کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان گرامی، اس سازش سے اگر مسلمان نکل جائیں تو میں نے عرض کیا یہودیوں نے یورپ امریکہ پر جو قبضہ کیا، ایسے فلسفی تیار کیے، ان فلسفیوں نے عیسائیوں کو بے دین بنایا، کیونکہ جب تک عیسائی دیندار تھے وہ یہودیوں کو برا سمجھتے تھے۔ سلوات کریں محمد والے محمد۔ اور عیسائیت کی مجبوری ہے کہ عیسائیت کے اندر تورات انجیل کیونکہ منسوخ ہو چکی ہیں، کتابیں ہزاروں چیزیں عقل کے خلاف تضاد ہے۔ اگر آپ تورات کو پڑھیں گے تو ہزاروں غلطیاں آپ خود پکڑیں گے، ایک جگہ پر ایک چیز لکھی ہوئی ہے، آگے پھر اس کے ضد میں کوئی دوسری چیز۔ لہذا عیسائیوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو بھی یہ فکر دے دو کہ دین الگ ہے، عقل الگ ہے، کیونکہ اسلام دین عقل ہے۔ جیسے میں نے کل اشارہ کیا کہ خود انہوں نے کتاب لکھی ہے قرآن بائبل سائنس، ایک عیسائی کی کتاب ہے، اس نے ثابت کیا ہے کہ بائبل تورات انجیل جو اس وقت ہے منسوخ شدہ، ٹوٹل سائنس کے اگینسٹ، عقل کے خلاف۔ مگر قرآن کی ایک آیت بھی نہیں جو عقل کے خلاف، منطق کے خلاف، لاجک کے خلاف، بلکہ قرآن میں ایسی باتیں ہیں جو عین سائنس کے بارے میں، بلکہ قرآن کا معجزہ کہ ہر 5-10 سال کے بعد قرآن کی ایک آیت معجزہ بن کر سامنے آتی ہے، سائنسدانوں کو چیلنج دیتی ہے، عقل مندوں کو چیلنج دیتی ہے، ہر ایک فکر کرنے والے کو چیلنج دیتی ہے آیت، کہ اگر تمہیں شک ہے قرآن کی اس عظیم الشان کتاب میں تو اس کے ایک سورہ جیسا سورہ بنا کر دیکھو۔ آخر کیسے، اگر یاد ہوگا 1960-61 میں یہ قرآن کا معجزہ، قرآن سائنس کے خلاف نہیں ہے، قرآن عقل کے خلاف نہیں ہے، بائبل ٹوٹل سائنس اور عقل کے خلاف ہے۔ قرآن نے، قرآن کا ایک معجزہ 1960-61 میں، آپ نے یاد ہوگا کہ سب سے پہلے اسپیس میں خلا میں جو شخص گیا تھا وہ رشین سائنس دان تھا، یوری گاگاریان، یہ پہلا آدمی تھا جو وہاں پہنچا، اور اخباروں میں ایک تہلکہ مچ گیا تھا، ریڈیو ٹیلی ویژن سب کی توجہ، پوری دنیا کی توجہ تھی کہ بھائی یہ وہاں گیا ہے کیا کہہ رہا ہے۔ زمین والوں نے جب اس سے رابطہ قائم کیا تو بھائی وہاں کیا محسوس کر رہے ہیں، پہلا انسان جو اسپیس میں گیا یوری گاگاریان تھا، رشین سائنٹسٹ، تو اس نے اپنے تاثرات بیان کیے، اس کو ٹیپ کی شکل میں بڑے بڑے میوزیم میں رکھا گیا، وہ اخباریں آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈائجسٹ دیکھ سکتے ہیں، کوئی چھپی چھپی بات نہیں، بین الاقوامی مسئلہ ہے، سبھی جانتے ہیں کہ جب یوری گاگارین وہاں گئے تو انہوں نے کہا، اپنے تاثرات کو بیان کیا کہ جب میں یہاں اسپیس میں آیا تو میں ایسے محسوس کر رہا ہوں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا کسی نے مجھ پر جادو کیا۔ کمیونسٹ تھا، مسلمان بھی نہیں تھا، سائنسدان، اپنے تاثرات اس طرح سے بیان کیا کہ اسپیس میں خلا میں ایسے محسوس کر رہا ہوں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا کسی نے مجھ پر جادو کیا۔ ابھی جناب 60-61 کا واقعہ، اب آئیے قرآن کی طرف، قرآن کی عظمت دیکھیے، ایک آیت اس زمانے میں معجزہ بن کر سامنے آئی، کون سی آیت؟ سورہ ہجر کی 14ویں اور 15ویں آیت، خداوند عالم نے فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اگر ہم انسان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیں اور انسان اس میں سیر کرتا جائے، سفر کرتا جائے، تو یہ انسان جب وہاں پہنچے گا تو کیا کرے گا، کیا کہے گا؟ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، اگر انسان وہاں پہنچ جائے تو کیا کہے گا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا مجھ پر کسی نے جادو کیا۔ صلوات پر محمد، بتائیے اب کون انسان عقل مند اس معجزے سے انکار کر سکتا کہ بالکل وہی الفاظ ہے جو اس سائنٹسٹ نے کہے، کہ قرآن معجزہ ہے، ہر زمانے میں چند آیتیں معجزہ بن کر سامنے آتی ہیں، لہذا قرآن سائنس کے خلاف نہیں ہے. یہ مسلمانوں سے غلطی ہو گئی, انہوں نے کہا جناب عقل الگ ہے مذہب الگ ہے. کہتا نا ایسا نہیں, عقل کا خالق بھی خدا ہے اور دین کا خالق بھی خدا ہے. سلوات پر محمد وآل محمد, کوئی تضاد نہیں ہے. البتہ اگر کسی کی عقل ناقص ہے وہ اور مسئلہ, اگر عقل صحیح ہے اور عقل کا تعلق میں بتا چکا علم سے ہے, جتنا علم زیادہ اتنی عقل زیادہ, جتنا علم کم اتنی عقل کم. اب اگر ہمارے نبی نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے, یعنی نبی بتلا رہے ہیں کہ کائنات میں سب سے زیادہ خدا نے مجھے عقل دی ہے اور میرے بعد علی کو عقل. جس کے پاس علم زیادہ اس کے پاس عقل زیادہ. دین اور عقل میں کوئی جھگڑا نہیں اگر دین اللہ کا ہے. اب عیسائیوں نے خود اپنا دین بنایا, ہزاروں چیزیں نکال دی, ہزاروں چیزیں داخل کر دی, وہ الگ مسئلہ ہے. دین الہی دین حق کبھی عقل کے خلاف نہیں ہے. اب مثال دو, سیدھی سادی مثال, بھائی دین کہتا ہے قتل کرنا ظلم ہے, اسلام کہتا ہے شریعت کہتی ہے قتل کرنا ظلم ہے. اب عقل سے بھی پوچھ لی, کسی مذہب کا آدمی ہے جو بھی صاحب عقل ہے اس سے پوچھے بھائی قتل کرنا کیسا ہے, وہ بھی کہے گا ظلم, قتل کرنا ظلم, عقل کا فیصلہ ظلم, اسلام کا فیصلہ ظلم. اچھا خیانت کرنا اسلام نے کہا بری چیز ہے, عقل سے پوچھے بری چیز. جھوٹ بولنا شریعت نے کہا برا, جھوٹ بولنا بری چیز, عقل سے پوچھے بری چیز. ٹھیک, دونوں میں کوئی تضاد نہیں. اب جھوٹ بولنا گناہ ہے, شریعت نے کہا گناہ ہے, عقل نے کہا بری چیز. ٹھیک, ہم مان لیں سمجھ گئے بھائی جھوٹ نہیں بولیں گے, جھوٹ بری چیز. اب ایک بیچارہ مسلمان سمجھ لوں, اس نے آ کر آپ کے گھر میں یا میرے گھر میں پناہ لی, اسے پیچھے سے کافر قتل کرنا چاہتے تھے, کافر بھی پہنچ گئے گن لے کر, کہا بھی فلاں مسلمان تیرے گھر میں ہے. اب آپ نے کہا کہ اگر جھوٹ بولوں گا تو جھوٹ بولنا برا ہے, اور اگر بتا دوں گا تو ناحق بے گناہ یہ مسلمان مارا جائے گا. ٹھیک, اگر بتا دوں کہ میرے گھر میں ہے تو بے گناہ اسے قتل کر دیں گے. جھوٹ بولنا بری چیز ہے, گناہ, لیکن اگر میں نے یہاں سچ بولا تو کیا ہوگا, کافر کے ذریعے سے ایک مومن کا خون بہے گا, میں بھی اس میں گناہ میں شریک ہو جاؤں گا. تو اب آپ نے کیا کہا, آپ نے کہا بھائی نہیں وہ مومن میرے گھر میں نہیں ہے. اب یہ کس کا فیصلہ تھا, عقل کا فیصلہ تھا نا, کیونکہ اگر بتلا دیا تو ناحق مومن کا خون بہے گا. عقل نے کہا یہاں جھوٹ بولو, جھوٹ بولنا بری چیز ہے, مگر یہاں جھوٹ بولنا بری چیز نہیں ہے کیونکہ مومن کی جان بچائی جا رہی ہے. بس اسلام سے پوچھے تو اسلام نے کہا اسی کا نام تقیہ ہے. تقیہ کیا ہے, جو ہم اعتراض کرتے ہیں بھائی یہ شیعہ تقیہ کرتے ہیں, تقیہ اسی کا نام ہے. یہ عقل کا فیصلہ ہے جو شریعت کا فیصلہ, مومن کی جان جا رہی ہے یہاں جھوٹ بولنا ضروری ہے, واجب ہے, جھوٹ بری چیز ہے, مگر مومن کا خون بہے گا, ظالم مومن کو قتل کرے گا, لہذا آپ نے جھوٹ بولا اب گناہ نہیں ہے بلکہ مومن کی جان بچا رہے. سلوات پر محمد, لہذا عقل اور دین کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. یہ ہماری نادانی ہے کہ ہم نے فلسفے اور منطق کو مدارس سے دور کر دیا. آج بھی اگر نوجوان چاہتے ہیں کہ امریکہ کا مقابلہ کریں, یہودیوں کا مقابلہ کریں, تو یہودیوں نے تین چار چیزوں پہ قبضہ کر رکھا ہے, جب تک مسلمان ان چیزوں پر قبضہ نہیں کریں گے مسلمان نہیں لڑ سکتے. امریکہ کچھ بھی نہیں ہے, امریکہ یہودیوں کے ہاتھ میں کھلونا کھلونا, ساری سیاست پہ یہودیوں کا قبضہ, کیسے جسے چاہے صدر بنا لو جسے چاہے ہٹا لو, کیسے انہوں نے قبضہ کیا بھائی, اقتصادیات پر ان کا قبضہ ہے. اور مسلمان ملکوں میں اکنامکس میں اقتصادیات میں پی ایچ ڈی بھی نہیں ہوتی, بدقسمتی دے. یہودی بڑے فخر سے کہتے ہیں, بڑے روب سے کہتے ہیں, ہم جس مسلمان ملک کی کرنسی کو چاہے تو ٹوائلٹ پیپر میں تبدیل کر سکتے ہیں. یہ گاندھی مسلمانوں کا ٹوائلٹ پیپر سمجھتے ہیں, انگریز لوگ ہاتھ اور پانی تو استعمال نہیں کرتے, وہ ٹوائلٹ میں پیپر استعمال کرتے ہیں کاغذ، کہتے جس مسلمان کی کرنسی روپیہ ہو، تومان ہو، ریال ہو، جسے ہم یہودی چاہیں اسے ٹوائلٹ پیپر بنا دیں گے. حقیقت ہے یہودیوں کے پاس یہ طاقت ہے، اقتصادیات پر ان کا قبضہ ہے، جس کے پیسے کو گرانا چاہے گرا دے. ایک زمانہ تھا کہ 17 روپے میں ایک ڈالر تھا، اب کہاں پہنچ چکا ہے 60 ڈالر، 60 روپے ایک ڈالر. یہ کس کا قسم ہے؟ مسلمان اکنامکس میں ہے ہی نہیں. ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، انفرادی سوچ ہے بھائی. اقتصادیات میں جب آپ آگے نہیں بڑھیں گے آپ آزاد نہیں ہیں. آج جنگ اقتصادیات کی ہے، پوری دنیا کی اقتصادیات پر، جس کی کرنسی کو گرائیں، جس کو بڑھائیں، یہودیوں کے ہاتھ. مسلمانوں کے پاس کوئی ورلڈ بینک پر قبضہ یہودیوں کا، جتنی بڑی بینک ہے یہودیوں کا قبضہ، اقتصادیات پر ان کا قبضہ. میڈیا دنیا کے جتنے بڑے بڑے میڈیا، بی بی سی کا چیئرمین دیکھیں گے یہودی، اے بی سی دیکھیں گے یہودی، بڑی اخباریں یہودی، دنیا بھر کے میڈیا پر یہودیوں کا قبضہ. حالانکہ میڈیا پر اگر آپ نے پیسہ لگایا، کوئی ٹیلی ویژن اپنا بنایا تو اس میں انکم ہے، کوئی مسلمانوں کے لیے آپ نے چند باتیں کہیں، لوگوں کو شعور دیا، مگر بالکل ہمارے پاس میڈیا پر کوئی بھی ہمارا حصہ نہیں ہے، مسلمانوں نے توجہ نہیں دی. حالانکہ کتنے عرب ہیں ہمارے عرب پتی، اور ان کا پیسہ پڑا ہوا ہے انگلینڈ امریکہ کے بینکوں میں، اگر یہ چاہیں تو وہاں ٹیویاں بھی خرید سکتے ہیں اور میڈیا پہ بھی اثر کر سکتے. شعور نہیں مسلمانوں کو کہ میڈیا کی کتنی اہمیت ہے. ایک کینیڈین میں یہودی کینیڈا میں کہنے لگا کہ ہم یہودیوں نے ایک مرتبہ غلطی کی تھی جرمنی میں، اب دوبارہ نہیں کریں گے. کیا غلطی؟ کہا جرمنی میں ہر چیز ہمارے پاس تھی، تمام کاروبار ہمارے پاس، تمام دولت ہمارے پاس، بزنس ہمارے پاس، سب کچھ ہمارے پاس تھا، مگر میڈیا پر ہمارا کنٹرول نہیں تھا، اس لیے ہٹلر نے ہمیں نکالا. اگر ہمارا میڈیا پر قبضہ ہوتا تو ہم ہٹلر کو وہاں سے نکال دیں. آج اس کے بعد ہم ہر ملک میں جاتے ہیں میڈیا پر قبضہ کرتے ہیں. کوئی یورپ امریکہ کی میڈیا پر مسلمانوں کا قبضہ نہیں. کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ایک مسلمان ہوا تھا امریکن، اپنا نام رکھا تھا حسین ٹیلر. جب نیا نیا انقلاب آیا تھا اور جنگ ایران عراق چل رہی تھی، یہ جنگ دیکھنے گیا، نوجوانوں کا جذبہ دیکھا ایران میں، مسلمان ہو گیا، بہت مومن ہو گیا. اس زمانے میں یہ حسین ٹیلر سے کئی مرتبہ ٹورنٹو میں ملاقات ہوتی تھی. یہ امریکن تھا، یہ کہتا تھا کہ بھائی اگر ہم یہودیوں کے خلاف ایک جملہ اشارتاً لکھ دیں تو ہمیں اتنے فون کالز آتے ہیں، اتنے فون کالز آتے ہیں کہ ہم دفتر میں بیٹھ نہیں سکتے، ہمارا جینا حرام تھا. کہا مسلمانوں کے خلاف جتنا لکھنا ہو ہم لکھتے ہیں، کوئی فون بھی نہیں کرتا کہ تم نے کیا لکھا. یعنی امریکہ میں مسلمان زیادہ ہیں، یعنی مسلمان میڈیا کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. میڈیا پر ٹوٹل قبضہ یہودیوں کا، اقتصادیات پر ٹوٹل قبضہ یہودیوں کا، اور دنیا کی جتنی بڑی یونیورسٹیاں ہیں ان پر ٹوٹل نہیں تو 70-80% قبضہ جو ہے یہودیوں کا ہے. بڑے پروفیسر آپ کو یہودی ملیں گے، جیسے میں نے کل عرض کیا کہ 90% اسلام پڑھانے والے یورپ اور امریکہ میں آپ کو یہودی پروفیسر ملیں گے. صلوات علی محمد. یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری. جب تک ان غلطیوں سے ہم خود کو پاک نہ کریں، ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آج مسلمان کو انہوں نے ٹیررسٹ بنا دیا، مسلمانین ٹیررسٹ. اور کیسے؟ دیکھیے ٹائمز رسالے میں میرے ایک مضمون پڑھا، انگریزی کا مشہور رسالہ ہے، میگزین ہے. ایک بیچارہ کالا تھا، پہلے مجرم رہا ہوگا، بہت سارے قتل کیے ہوں گے، جیل میں اکثر یہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. وہ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا، جیل میں تو بہت نمازیں پڑھنے لگا، تو رسالے ٹائمز نے اس کے پرانے قتل بتائے کہ یہ اتنا بڑا قاتل ہے، اتنا بڑا ٹیررسٹ ہے، اور یہ مسلمان ہے، اور اس کی نشانی جو ہے ٹیررسٹ کی یہ ہے کہ ان کے پیشانی پر تالا نشان ہوتا ہے. اب بتائیے کتنا زہریلا پروپیگنڈا کرتے ہیں. جو بیچارہ نمازی نظر آئے گا وہ امیگریشن سمجھیں گے ٹیررسٹ، کیونکہ میڈیا میں جو سنتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا ہے. کہا کہ ٹیررسٹ لوگوں کی نشانی ہے، کہ یہاں پیشانی پر ان کے کالا نشان ہوتا. تو یہودی کیسے آپ کو بدنام کر رہا ہے کہ نمازی جو نیک بندے ہیں ان کو اس نے کہ دہشت گرد ہے، اس کا فوٹو دیا، اس کے پرانے قتل بتایا. حالانکہ مسلمان ہو گیا، اس نے توبہ کر لی، نیک ہو گیا، پھر نمازیں پڑھی اس نے. ظاہر ہے کالے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کا نشان زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. کہ یہ اصل ٹیررسٹ کی نشانی ہے کہ جسے بھی آپ یہاں نشان دیں گے سمجھتے ہیں وہ ٹیررسٹ ہے. صلوات پر محمد. اب اس کے جواب میں مسلمان جواب بھی نہیں دیتے، اس قدر ڈرتے ہیں یا اس قدر میڈیا کی اس طاقت سے بے خبر ہے. عزیز آنے گرامی یہ غلطیاں. لہذا آج دشمن اسلام خصوصاً شیعہ کے خلاف جو امریکہ سازش کر رہا ہے، اس شیعہ کے پاس 3 طاقتیں، انہیں ختم کر دو، شیعوں سے زیادہ خطرہ. عراق ان کے سامنے، عراق کو خود ہی انہوں نے پالا ہے، پتہ ہے عراق کی کتنی طاقت، جو صدام کے ساتھ عوام نہیں ہے. صدام کو ہٹانا یا وہ حملہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. عوام اگر ساتھ ہو تو پھر جنگ ہوگی. عوام تو خود اس سے بیدار ہے. اب تو خود اقرار کر رہے ہیں کہ یہ سارے ہتھیار ہم نے دیے تھے ایران کے خلاف, کیمیکل ہتھیار اور دیگر ہتھیار. اصل ان کا ٹارگیٹ ایران ہے, کیونکہ ایران سے شعور آیا ہے, ایران سے انقلاب آیا, ایران سے ایک مرتبہ پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہے. بوسنیا اور المانیہ اور امریکہ اور ساؤتھ افریقہ, پوری دنیا میں یہ اسلام کی لہریں جو ہیں انقلاب اسلامی کے بعد آئی ہیں. لبنان ہو, الجزائر ہو, جہاں بھی. لہذا اصل ان کا ہدف یہ ہے. شیعت نے اس لیے خطرہ ہے کہ شیعت کا مرکز ایک ہے, ایک مراجع ہے. جیسے میں نے کہا کہ کسنجر کا مضبوط اور ڈاکٹر مائیکل کا, تین طاقتیں شیعوں کے پاس ہیں. ایک مرجعیت اور تقلید, ان کا مرجع کہہ دے کہ امریکن چیزیں یا فلاں چیز لینا چھوڑ دو تو ان پہ واجب ہو جاتا ہے, مگر دیگر مسلمانوں کا مرکز نہیں. اور دوسری طاقت آزاداری ہے, اور تیسری خمس کے ان کے علماء محتاج نہیں. عزیزان گرامی, لہذا امریکہ نے ہمارے خلاف جو اصلی سازش شیعت کے خلاف وہ شروع کر چکا ہے. ہمارے ہی ملک کے اندر, ہندوستان میں دیکھا, پاکستان میں, ہم نے انگلینڈ میں دیکھا اور جگہ پر, اس وقت امریکہ شیعت کو ختم کرنے کے لیے اخباری مذہب کو لا رہا ہے. چلو بات محمد والے محمد, اور اس کی کتابیں بھی چھپ چکی ہیں, اخباریوں کے مشتہر بھی تیار ہو چکے ہیں, جن کا مقصد کیا ہے کہ مراجع اور تقلید کے فلسفے کو نکال دو. ظاہر کہ اگر مراجع کو نکال دیا جائے تو پھر ہمارا مرکز ٹوٹ جائے گا. آج تک جو میں نے عرض کیا کہ ایران انگریز کی غلامی سے محفوظ رہا, جبکہ تمام اسلامی ملک یا فرینچ کی کالونی میں تھے یا فرانس کی غلامی میں تھے یا انگریز کے, اگر ایران بچا تو کن کی وجہ سے؟ مراجع کی وجہ سے, نائب امام کی وجہ سے. کہ آیت اللہ شیرازی نے فتویٰ دیا انگریز کے خلاف کہ تمباکو پینا حرام ہے, اور انگریز کو وہاں سے بھاگنا پڑا. اور جب لوگ مبارک دینے آئے آیت اللہ شیرازی کو کہ آپ کو اللہ نے بڑی عظیم کامیابی عطا کی ہے کہ دو لائن, دو جملے آپ کے فتویٰ کے اور اتنی بڑی سپر پاور کو شکست مل گئی. اس زمانے میں امریکہ تو نہیں تھا, سپر پاور یہی برطانیہ تھا. تو لوگ مبارکباد دینے آئے, مگر آیت اللہ حسن شیرازی رونے لگے. لوگ حیران ہو گئے, یہ تو مسرت کا وقت ہے, خوشی کا وقت ہے, آپ کو اللہ نے کامیابی دی ہے. اتنی بڑی کامیابی کسی مرجع کو پہلے نہیں ملی. دو جملوں سے آپ نے سپر پاور کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا. رو کیوں رہے؟ فرمایا میں رو رہا ہوں آئندہ زمانے کو دیکھ کر. اب یہ انگریز کبھی سمجھ گیا کہ شیعت کی طاقت کا مرکز ہے علماء اور مراجع, اب یہ ہمارے علماء کے خلاف زیادہ سازشیں کریں گے. پہلے نے پتہ نہیں تھا, اور آپ نے دیکھا کہ انگریز نے سازشیں کی. جس جس ملک میں انگریز نے حکومت کی, انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ علماء کے مقام کو اتنا گرایا جتنا پست کر سکتے تھے, لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا کہ علماء کا مقام سب سے نیچے, تاکہ یہ کبھی انقلاب نہ لا سکیں, کبھی ہمارے خلاف نہ اٹھ سکیں. کیونکہ ایک تماچا کھا چکے تھے آیت اللہ شیرازی سے. اور ہندوستان پاکستان میں دیکھیں آپ, کہاں جہاں انگریز حکومت کی ہے, لوگ نوازی ہیں, تہجد گزار ہیں, نیک ہیں, متقی ہیں, مومن ہیں. کہ بھائی آپ کے پاس پانچ بیٹے ہیں, چلو ایک بیٹے کو عالم بنا دو. کہتے نہیں نہیں جی, ڈاکٹر بنائیں گے, انجینئر بنائیں گے, مولوی نہیں بنائیں گے. یہ وہی انگریز کی سازش ہے نا, کہ ابھی تک ذہن اس کا شکار ہے, سمجھتے عالم بننا جو ہے وہ بہت ہی پست کام ہے. حالانکہ عالم جو کام کرتا ہے وہی کرتا ہے جو انبیاء کا کام ہے, تبلیغ کا کام ہے, امام کا کام ہے. لیکن یہ انگریز کی سازش کا نتیجہ ہے کہ ہندوستان پاکستان میں نیک لوگ ہیں, دیندار ہیں, مگر وہ راضی نہیں ہے کہ ان کا بیٹا عالم بنے. حتیٰ کہ بیچارہ بچہ تھا, پڑھنے کے لیے آیا, وہ میں اس کے والد نماز تہجد گزار تھے, مگر بیٹے سے کہا کہ اگر آپ مولوی بنو گے میں تجھے آپ کر دوں گا. میں کوئی گناہ کر رہا؟ یہ وہی انگریز کی سازش کی شکار ہے لوگ, کہ آج بھی اپنے بچوں کو عالم بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈاکٹر بنائیں گے, انجینئر بنائیں گے. جو انگریز نے اس قدر برین واشنگ کر دی ہے عزیزان گرامی. حالانکہ آپ ایران میں جا کے دیکھیں, ایک بھائی ہے تو اس کے پانچ سو بھائی عالم ہیں, ایک شخص کے پانچ بیٹے, کسی کی آنکھ ہے, خود آنکھ عام نہیں کے.
عالم بننا کیا کام ہے؟ عالم کا کام کیا؟ خود حدیث ہے علماء ورثۃ الانبیاء، شیعہ سنی انہوں نے نقل کیا، عالم انبیاء کا وارث ہے. بھئی اگر آپ نبی سے محبت کرتے ہیں، امام سے محبت کرتے ہیں، تو نبی امام جب آئیں گے کیا کام کریں گے؟ تبلیغ کریں گے نا، اسلام بتائیں گے، حلال حرام کریں گے. تو وہی نبی سے محبت ہے اور نبی کے کام سے نفرت ہے. کیا آپ بیٹے کو وہ کام نہیں کروانا چاہتے جو نبی کا کام ہے، جو امام کا کام ہے؟ یہ اسی انگریز کی سازش کا نتیجہ تھا کہ آج تک لوگوں کے برین واش ہو چکے ہیں. عزیزان گرامی، اب بتائیے اگر آیت اللہ حسن شیرازی کے ایک فتویٰ سے انگریز اس قدر چوکنا ہو گیا، تو یہ جو دنیا میں اتنا بڑا انقلاب آیا، 8 سال جنگ کے ذریعے سے اس انقلاب کو ختم کرنا چاہا مگر پھر بھی ختم نہ ہوا، تو ظاہر ہے کہ امریکہ ہل کے رہ گیا ہے، اس کے مفادات کو نقصان ہوا ہے، اسرائیل کا سفارت خانہ بند ہو گیا، اور اسرائیلی وزیر اعظم نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ یہ جو فلسطینی اٹھ رہے ہیں ہمارے خلاف جہاد کر رہے ہیں، سب کچھ ان کی مدد ایران کر رہا ہے. سلمان کریم محمد والے ہیں. کھلم کھلا کر رہا ہے ایران مدد، کوئی چھپ کے نہیں کر رہا. کئی مرتبہ عوام نے جمع کر کے پیسے بھیجے ہیں وہاں پر کروڑوں ڈالروں کے حساب سے. زخمی وہاں کے جو ہے وہاں آتے ہیں اسپتالوں میں، ٹی وی دکھاتی ہے، ایک ایک گھنٹہ جو فلسطینی کی نیوز دکھاتے ہیں، شہیدوں کو لاتے ہیں، بچوں کو لاتے ہیں، زخمیوں کو لاتے ہیں، لیکن پاکستان میں اتنا کوریج نہیں ملتا. اور ان کے لیڈر آ کے ان جلسوں میں، تہران کے جلسوں میں، یہ حماس کے لیڈر کئی مرتبہ تقریر کر چکے ہیں. یہ پاکستان میں ایسی مثال نہیں ہے. لہذا اصل اسرائیل امریکہ کا نشانہ یہ ہے. اب ادھر سے ہم پر حملہ کر رہے ہیں کہ جناب مرجعیت کا خاتمہ، اخباریوں کو لا رہے ہیں. عزیزان گرامی، اگر مرجعیت ختم ہو جائے تو ہمارے مذہب کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ ہمارے پاس تشیعوں کے پاس جو کچھ بھی ہے مرجعیت کے ذریعے سے. کیسے؟ اس وقت جو سب سے بڑا سرمایہ مذہب اہل بیت کے پاس ہے وہ کیا؟ سب سے عظیم الشان سرمایہ جو اس وقت ہمارے پاس ہے وہ ہے مولا علی کی کتاب نہج البلاغہ. سلوات پڑھیں محمد والا. بھائی اس سے عظیم تر کوئی کتاب ہمارے پاس نہیں ہے. نہج البلاغہ کہ امریکہ میں ایک امریکن سے میں نے پوچھا تم مسلمان کیسے ہوئے؟ کہا میں نے قرآن پڑھنا چاہا مگر کسی نے کہا بھائی تم قرآن کو چھو نہیں سکتے، حالانکہ ترجمے کو چھو سکتا ہے. کہا تم نہج البلاغہ پڑھو. کہا میں نے قرآن کو نہیں پڑھی لیکن سب سے پہلے میں نے نہج البلاغہ کو پڑھا اور نہج البلاغہ کو پڑھ کر ہی میں مسلمان ہوں. یعنی ایسی کتاب ہے قرآن کے بعد نورانی ترین کتاب. نیو جرسی میں ایک عرب تھا مصری ملا، میں نے کہا تم کیسے مومن بنے؟ کہا میں عرب تھا مگر کبھی مجھے نہیں معلوم کہ علی کی کیا عظمت ہے. جب میں نے مولا علی کی کتاب نہج البلاغہ کو دیکھا تو یہ ایسی فصیح و بلیغ عربی زبان میں یہ کتاب تھی کہ خود بخود میرے دل میں مولا علی کا عشق آ گیا، محبت. یعنی عظمت مولا علی کے لیے، فضیلت مولا علی کے لیے بہترین زندہ دلیل جو ہے نہج البلاغہ. مثلا آپ کہیں گے بھائی کون افضل ہے؟ یہ کہتا ہے فلاں شخص افضل ہے، میں کہتا ہوں فلاں شخص افضل ہے. بھائی فضیلت کے لیے دلیل ہونی چاہیے. کیسے پتا چلے کون افضل ہے؟ کسی کا پتا کیسے چلتا ہے؟ اثر سے مؤثر کا پتا چلتا ہے. اثر سے مؤثر کا پتا چلتا ہے. اگر میں بولوں گا نہیں آپ کو کیا پتا کہ میرا علم کیا ہے؟ یا قلم اٹھاؤں یا زبان سے کچھ بولوں. تو یہ زبان سے بولنا میرا کلام کا اثر ہے، کتاب لکھوں گا یہ میرا اثر ہے. آپ کتاب دیکھ کر پہچانیں گے کہ جس کتاب جس نے لکھی ہے اس کا علم کیا. یعنی اثر سے کس کا پتا چلتا ہے؟ مؤثر کا. کتاب سے کس کا پتا چلتا ہے؟ مصنف مؤلف کا پتا چلتا ہے، اس کا علم کیا ہے. ٹھیک ہے عزیزان گرامی، اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ کون افضل ہے، لیکن دیکھیے بہترین دلیل جو ہمارے پاس ہے. ہم کہتے ہیں بھائی جسے بھی آپ افضل مانے یہ آپ کا عقیدہ ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، انسان آزاد ہے، مگر ہم دلیل چاہتے ہیں کہ آپ جسے بھی افضل کہتے ہیں اس کا اثر دکھائے، یا جسے ہم افضل سمجھتے ہیں ہم مولا علی کا اثر نہج البلاغہ لے کر آ رہے ہیں. دکھائیے دنیا میں نہج البلاغہ کسی کتاب دکھائیے، کسی نے لکھی نہیں دکھا سکتا. یہ نہج البلاغہ کس طرح سے پہنچی آپ تک؟ کس سے کیسے پہنچی؟ کیا کوئی پیر صاحب لائے تھے؟ عام آدمی لائے تھے؟
کس نے یہ کتاب ہم تک پہنچائی؟ اگر یہ کتاب مذہب اہل بیت سے نکال دیں تو کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. یہ کتاب ہمارے مجتہد ہمارے عالم سید رضی رحمت اللہ علیہ نے جمع کی. اور سید رضی کے استاد کون تھے؟ آیت اللہ العظمیٰ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ مرجع وہ تھے. اور کیسے ان بچوں کو پڑھایا؟ کہ خواب میں دیکھا. دیکھیے مرجع کی شان دیکھیے, عظمت دیکھیے. اہل بیت نے مراجع کی عظمت بتلائی ہے. یہ شیخ مفید مرجع ہے, نائب امام ہے, خواب دیکھتے ہیں. خواب میں دیکھتے ہیں کالے برقعے میں ایک بیوی آ رہی ہے دو بچوں کو لے کر, اور کہہ رہی ہے میں فاطمۃ الزہرا ہوں, اے شیخ مفید میرے بچوں کو تعلیم دے. خواب سے بیدار ہوئے, شیخ رونے لگے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی. آیت اللہ مفید رونے لگے کہ میں زہرا کے بچوں کو کہاں سے تعلیم دے سکتا ہوں, وہ تو امام ہے, حتمن یقیناً مجھ سے غلطی ہوئی ہے, یہ اشارہ ہے. رو رو کے ان کی آنکھیں سوج گئی ہیں. بیوی کہہ رہی کیوں رو رہے ہو؟ کہا یہ خواب دیکھا. ابھی بیوی سے باتیں ہو رہی تھی, بالکل وہی خواب کا سین, ایک کالے برقعے میں سید زادی آ رہی ہے, ایک ہاتھ میں سید رضی ہے اور ایک ہاتھ میں سید مرتضی ہے, اور وہی جملے کہے جو بیوی زہرا نے خواب میں کہے, وہی جملے کہے. اے شیخ مفید میرے بچوں کو اہل بیت کا محمد و آل محمد کا علم دے. سلوات پر محمد و آل اللہ. یہ سید رضی کیسے ہم تک پہنچے؟ کتاب کیسے تک پہنچی؟ کہ مراجع کے ذریعے سے. اور یہی شیخ مفید رحمت اللہ علیہ فتوا دیتے ہیں. ایک خاتون کے بارے میں کیس آیا, اس کے شوہر نے کہا میری بیوی مر گئی ہے مگر پیٹ میں بچہ ہے, اب کیا کریں؟ اب شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے دیکھا جو احادیث ہیں, میت کا احترام, میت ذرہ برابر چیز برداشت نہیں کر سکتی, کہ جائے کہ اس کا پیٹ چاک کیا جائے, بے احترامی ہوگی. کہا اسی طرح سے دفن کر دو. چلے گئے. دوسرے دن وہی شخص واپس آئے مٹھائی بھی لے کر اور شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی. راستے میں سے شیخ مفید خوش خوش آ رہے, کیا بات ہے؟ کہا شیخ مفید صاحب آپ کے فتوا کے بعد ہم تو دفن کرنے جا رہے تھے مگر وہ آپ کے طرف سے جو نورانی نوجوان آ گئے راستے میں, انہوں نے کہا اب جو تم جا کے پوچھو گے شیخ مفید کا فتوا بدل چکا ہوگا, اس خاتون کا پیٹ چاک کرو اور بچے کو نکالو, پھر سی کے اس خاتون کو دفن کرو. بس یہ سننا تھا, شیخ اپنی غلطی سے پریشان ہو گئے, اعلان کیا بغداد میں آج کے بعد میں فتوا نہیں دوں گا. یہ امام زمانہ نے میری مدد کی ہے لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی, اب میں فتوا نہیں دوں گا. اگر امام مدد نہ کرتے تو ایک بے ناحق خون جو ہے میری گردن پہ آ جاتا. اس بچے کے رو رہے تھے, توبہ کر رہے تھے, نماز توبہ میں مشغول تھے, دروازے بند کر دیے. اب لوگ سب پریشان, فتوا بند ہو گیا, درس بند ہو گیا, شیخ اپنے توبہ کرنے میں مشغول ہے کہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی. اتنے میں وہی شخص جو ہے آتا ہے, جب وہی شخص آتا ہے ادھر باہر شاگردوں کا مجمع ہے, شاگرد کہہ رہے ہیں آپ فتوے دینے کیوں بند کر رہے ہیں, شیخ بتا بھی نہیں رہے, رو رہے ہیں. اتنے میں جب وہی شخص آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک خط ہوتا ہے اور اس خط کی وجہ سے ایک ایسی خوشبو پھیل جاتی ہے کہ ہر ایک حیران ہے کہ ایسی خوشبو کبھی ہم نے نہیں سنی. یہ کون سی خوشبو؟ سلوات پڑھیں محمدیوں. یہ کون سی خوشبو ہے؟ اب وہی شخص جانے والا کہتا ہے یہ شیخ مفید کے لیے خط ہے. شیخ مفید باہر آتے ہیں, آنکھیں جو ہے سوجی ہوئی ہیں, رو رہے ہیں, تائب ہیں, توبہ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جس نوجوان نے آ کے ہمیں حکم دیا تھا کہ اس عورت کا پیٹ کاٹو, انہوں نے یہ آپ کے لیے خط بھی دیا تھا جو میں لانا بھول گیا تھا. اب اندر جاتے ہیں, خط دیکھتے ہیں. جب خط دیکھتے ہیں تو اپنے مولا امام زمانہ کا خط ہوتا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے صلوات محمد. امام نے کیسے خطاب کیا؟ فرمایا یا اخی, یعنی امام نے بھائی کا خطاب دیا, یا امام حسین نے حبیب ابن مظاہر کو بھائی کہا, کیونکہ حبیب ابن مظاہر بھی عالم اور فقیہ تھا, کوئی عام انسان نہیں تھا. امام زمانہ بھائی کہتے, یا اخی مفید تمہارا کام ہے فتوا دینا, آخر تم انسان ہو, اگر تم سے خطا ہو جائے تو ہمارا کام ہے اسے درست کرنا. سلوات پڑھی محمد واس. ادھیانک ہمیشہ مراجع علماء کی امام نے مدد فرمائی ہے کہ یہ دین یہاں تک پہنچا. اس مذہب نے شروع سے جتنے سپر پاورز سے ان کی ٹکر لی ہے, بنی امیہ, بنو عباس, تاریخ ادا کر دیکھ لیں کتنے ہمارے علماء شہید ہوئے, کتنے زندانوں میں رہے. خود شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ دو مرتبہ زندان میں گئے ہیں, اور خود شیخ مفید جب بچپنا تھا ابھی پڑھ رہے تھے ان کے سامنے ان کے بابا کو شہید کیا گیا صلوات علی محمد و آل محمد. عزیزان کا یہ دین آسانی سے نہیں پہنچا, علماء کی قربانیاں ہیں کہ آج تک اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اس لیے ہم غلامی سے بچ گئے. بہت قربانیاں دی گئی ہیں, لیکن آج دوبارہ امریکہ چاہتا ہے کہ شیعہ کے اندر بھی اجتہاد کا دروازہ بند ہو جائے, کیونکہ مرکز ایک رہے گا تو کبھی بھی وہاں سے انقلاب آئے گا اور ہمارے لیے نقصان نہ ہوگا. سر بات پر محمد والے لہذا ادھیان گرام بہت گہری سازشیں ہو رہی ہیں, متوجہ ہو جائیں ان سازشوں کے خلاف, جہاد کریں. دشمن یہ اسلام کا دشمن امریکہ اسرائیل ہے, ایک حملہ کرنا چاہتا ہے کلن اسلام کے خلاف, دوسرا اس کا حملہ ہے کہ خود فرقہ بازی ہو آپس میں مسلمان لڑے, تیسری اس کی سازش کے ہر فرقے کے اندر جتنے ٹکڑے ہو سکتے ہیں نکلیں. یہ اصل سازش ہے, یعنی تین سازشیں آپ کے خلاف ہو رہی ہیں, ٹوٹل اسلام کے خلاف سازش, پھر فرقہ پرستی, پھر ہر فرقے کے اندر جتنے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں اتنے ٹکڑے کیے جائے تاکہ اسلام میں نہ مرکزیت رہے, نہ اتحاد رہے, نہ طاقت رہے, آرام سے مسلمانوں کو غلام بنایا جائے. صلوات پر محمد والے. آئیے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار یہ جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں انہیں ذلیل و خوار کر دیں, مسلمانوں کو متحد کر دے. اور واقعی آج دعا کی بھی ضرورت ہے اور دوا کی بھی ضرورت ہے کہ مسلمان قرآن اور محمد و آل محمد صلوات پر محمد کا دامن مضبوطی سے پکڑیں تاکہ ان ظالموں کا مقابلہ کریں. عظیم اسرائیل کا نقشہ ایک بچے نے کل میں نے بات کی تو لا کے دیا ہے, اور واقعی اچھی بات ہے کہ اس کی جتنی کاپیاں بنائیں مسلمانوں میں تقسیم کریں تاکہ سازش کو سمجھیں کہ یہ بات عراق کی نہیں ہے, بات وہ عظیم اسرائیل کا خواب ہے جو ان یہودیوں کا کہ مکہ مدینہ خیبر بھی ہمارا ہے اور نجف اور کربلا بھی ہمارا ہے, اصل اس خواب کی تعبیر چاہتے ہیں. ہم مسلمان ابھی تک خواب غفلت میں ہمیں نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں, اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے اندر کوئی دین ایمان نہ رہا. اگر ایمان ہوتا دین ہوتا تو واقعی پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے, پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور اتنی بڑی عوام ہے. اگر حکمران با ایمان اور با تقویٰ ہوں اصلاً امریکہ جرت نہیں کر سکتا کہ کسی ملک کی طرف غلط نگاہ سے دیکھے, مگر اسے مطمئن ہے کہ حکمران سارے اس کے ہیں جتنے بھی حکمران, صرف آج ایک دو بدبختی ہے. لہذا خود عوام نے کچھ کرنا ہوگا. بہت سارے طریقے ہیں ظالم کے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا, یہ خود یہ دعا ہے, دعا میں بھی اثر ہے. یہ نہ سمجھے کہ دعا جو ہم مانتے ہیں وہ بس ایسے چند جملے نہیں, دعا حدیث میں ہے کہ تقدیر کو بدل دیتی ہے. ہاں دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. دیدانے کے دعا کو معمولی نہ سمجھے, ظالم کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ آدھی رات کے وقت خلوص سے دعا کریں گے یقیناً اس کا اثر ہوگا. آئیے مل کے دعا کریں کہ خدا مظلوموں کی مدد کرے اور ظالم کو ظلم کرنے نیست و نابود کرے.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم اللهم وأجل فرجهم يا الله 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 جب زینب کی نظر
آدھی رات کو یا اللہ کہنے والوں میں خدا آپ کی دعاؤں کو مستجاب کرے
ذرا غور سے سنیں میں نے عرض کیا جب زینب کی نظر جب زینب کی نظر حسین کی پامال لاش پہ پڑی خزدر دعا کرے کوئی بہن بھائی کی پامال لاش نہ دیکھے جب زینب کی نظر حسین کی پامال لاش پہ پڑی آسمان کی طرف نگاہ بلند کر کے فریاد کی یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا نہیں 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 رب زینب کی طرح فریاد کرو تصبر کرو کربلا میں ہو حسین کی لاش پامال بہن کی نظر سے دیکھو ایک مرتبہ پامال نہیں لاش پہ نظر پڑی زینب نے فریاد کی او میرے اللہ میرے اللہ او میرے اللہ میرا حسین ایسا تو نہ تھا آخر حسین نبی کا نواسا تھا آخر حسین علی کا لال تھا حسین کی لاش اس کا بالکل نتیج پہ گھوڑے دوڑائے جائے
اللہ اکبر
سب زینب کی طرح فریاد کریں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا مجیب دعوت المضطرین اے مضطر پریشان کی دعا سننے والے اللہ کرو سنیں گے مضطر و پریشان کون سی اور جس بہن کے پاس کفن نہ ہو اور بھائی گلاش پامال ہو اس زینب سے بڑھ کے بلا پریشان کون ہوگا اے میرے اللہ تجھے زینب کی پریشانیوں کا واسطہ اگر اس مجلس میں کوئی پریشان حال اگر اس مجلس میں کوئی مریض و بیمار ہے اگر کوئی قرض دار ہے اس کی پریشانیاں دور کر دے یوں کو شفا کھر دے مکرو سب مل کے فریاد کریں یا غیاث المستغیثین یا ماشاء سب مل کے یا غیاث المستغیثین سب بلند ہو یا یونی ہے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے میرے اللہ آج مجلس حسین سے ہماری فریادیں سن لے او میرے اللہ آج تیسری محرم کی بھی گزر گئی آئے تھوڑے دن رہ گئے او میرے اللہ ہمارے پاس دن بہت تھوڑے ہیں مگر ہمارے گناہ بہت زیادہ اگر تو نے اس مہینے میں ہمیں معاف نہ کیا پھر کب معاف کرے اگر ان مجلسوں میں ہم نے خود کو پاک نہ کیا پھر کہاں خود کو پاک کریں گے اے آدھی رات کو رونے والوں مجلسوں میں آنے والوں آئیے بیمار امام کی دعا کے ذریعے سے خود کو پاک کرے آئے وہ مظلوم امام اس مظلوم امام کی دعا پڑھنے والا ہوں کون امام وہ بیمار امام وہ قیدی امام جسے جلتے ہوئے خیموں سے زینب نے نکالا تھا.
کون سے امام کی دعا پڑھنے والے ہیں؟ امام زین العابدین سید الساجدین کی دعا ابی حمزہ شمالی.
کون سے امام؟ وہ امام جو نہ بابا کو کفن دے سکا نہ زندان میں بہل کو قبر دیا. یا اللہ یا اللہ.
اس مظلوم امام کی دعا ہے. وقت بھی یہی ہے, سحر کا وقت, آدھی رات کا وقت. آئیے خلوص کے ساتھ اس دعا کو تبرکن پڑھیں. انشاءاللہ اس دعا کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف ہو جائیں. الٰہی 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 سب مل کے الٰہی 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 اے میرے اللہ سب مل کے الٰہی. کیا مانگ رہے ہیں؟ الٰہی 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 کیا مانگنا؟ الٰہی لا تعذبنی بعقوبتک, اے میرے اللہ مجھے عذاب کے ذریعے سے باعجب نہ بنانا.
خدا میں گنہگار ہوں جانتا ہوں, تیرے عذاب کا مستحق ہوں جانتا ہوں, تیری دربار میں بار بار غستاخیاں کر چکا ہوں جانتا ہوں, لیکن میں تیرے در پہ آج بیمار امام کو وسیلہ بنا کے. خدا پہلی چیز جو مانگ رہا ہوں, مجھے عذاب کے ذریعے سے باعجب نہ بنا, مجھے قبر کے فشار کے ذریعے سے باعجب نہ بنا. کیسے باعجب بنا؟ اے خدا میرے دل میں اپنی محبت کا نور ڈال دے, میرے دل سے گناہ کی لذت کو نکال. اے خدا مجھے عاشق حسین بنا, مجھے عاشق علی و زہرا بنا, مجھے عاشق پیغمبر بنا, مجھے عاشق مہدی مولا بنا. میرے دل سے گناہ کی محبت نکال دے, اپنے محبوبوں کی محبت ڈال لے, تاکہ میں دنیا میں گناہ نہ کر. ولا تمکر بھی فی حیلتک من عین الیم خیرا, یا رب اے میرے اللہ اگر تیرے در سے خیر نہیں ملے گا پھر مجھے کہاں سے ملے گا. ولا یوجد الا من عندك ومن عين لي النجاة ولا تستطاع الا بك, اگر تیرے در سے نجات نہ ملے گی پھر مجھے کہاں سے ملے گی. الذي يحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي يساء واجترى عليك ولم يردك خرج عن قدرتك
اب ذرا توجہ,
امام زین العابدین فرماتے گنہگار جب یہاں پر پہنچ جاؤ تو اب ہے یا رب کہنا, مگر کیسے یا رب کہنا؟ امام فرماتے ایک ہی سانس میں جتنی مرتبہ کہہ سکتے ہو کہتے جاؤ, یہاں تک کہ سانس چھوٹ جائے, یا رب 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 یا رب
یہاں تک کہ سانس ٹوٹ جائے, ایک سانس میں جتنی مرتبہ کر سکتے ہو,
یا رب 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 یا رب
ماشاء اللہ. اجا دارو آپ سوچیں گے یہی یا رب کا ذکر دعائے کمیل میں بھی ہے, مگر مولا علی نے فرمایا فقط تین مرتبہ کہو یا رب یا رب یا رب, مگر امام زین العابدین فرماتے ہیں تین مرتبہ نہیں, یہاں تک کہ سانس چھوٹ جائے تب تک کہتے رہو یا رب 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 یا رب. مجھا وہاں مقصد کچھ اور ہے, یہاں مقصد کچھ اور. معلوم ہے امام کہاں کی کس وقت کی تیاری کروا رہے ہیں؟ اس وقت کی تیاری سکھوا رہے ہیں آپ اور میں. ہم سب کو یہ دن دیکھنا ہے, بستر پہ لیٹے ہوئے ہوں گے, ہمارے بچے ڈاکٹر کو لے کر آئیں گے, ڈاکٹر چیک کرے گا, دیکھ کر کہے گا بچنے کی کوئی امید نہیں. ایک مرتبہ ہمارے بدن سے روح نکلے گی, اللہ اکبر, سب بچے رو رہے ہوں گے, دوست رو رہے ہوں گے, سب سے خدا حافظ کہہ رہے ہیں. امام فرماتے ہیں یہ اس وقت کی تیاری ہے جب تیرے بدن سے روح نکلے گی, اس وقت تیری زبان پہ یہی لفظ ہو یا رب
یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب.
اے عزیزو یہاں اللہ کے اور بھی نام ہیں, ہزاروں نام. یا رب کیوں کہا کہ موت کے وقت کہو یا رب یا رب یا رب؟ وجہ کیا؟ رب کہتے ہیں پالنے والے کو, پرورش کرنے والے کو. اے میرے اللہ تو میرا رب ہے, تو نے میری پرورش کی ہے, تو نے ماں کے پیٹ سے آج تک مجھے پالا ہے, مجھے رزق دیا ہے.
یا رب کیوں کہے؟ اس لیے کہ میرے اللہ تو نے خود حکم دیا قربانی دو, عید الاضحیٰ جو گزر گئی قربانی دو, مگر خدا فرماتا اگر ایک سال کسی حیوان کو تم نے پالا ہے اس کو قربان نہ کرو, یہ مکروہ ہے, کیونکہ ایک سال پالنے کی وجہ سے تمہاری اس سے محبت ہو جاتی ہے, انس ہو جاتا,
مکروہ ہے.
بازار سے دوسرا خریدو, اسے قربان کرو, مگر ایک سال جس حیوان کو تم نے پالا ہے اسے ذبح کرنا مکروہ ہے. او میرے اللہ یہ قانون تو نہیں ہمیں سکھائے، اے خدا جب ایک سال کے حیوان کو ذبح کرنا مکروہ ہے تو تو 40 سال سے ہمیں پال رہا ہے، ماں کے پیٹ سے لے کے آج تک ہمیں پال رہا ہے، تو ہمارا رب ہے، کیا تو اپنے بندے کو جہنم میں پھینک دے گا؟
خدا رب ہے، واقف خدا نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ بھی جہنم میں جائے۔ عزیزو، اگر خدا نے ہمیں جہنم بھیجنا ہوتا تو خداوند عالم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق نہ کرتا۔ رحمت للعالمین ہے، اے مومنو آ جاؤ، مجھے میرے نبی کا صدقہ دو، تمہارے گناہ معاف۔ اگر خدا نے ہمیں جہنم میں ڈالنا ہوتا تو حضرت فاطمہ زہرا کو خلق نہ کرتا، اگر ہمیں جہنم میں ڈالنا ہوتا تو امام حسین کو خلق نہ کرتا۔ یہ سارے رحمت کے دروازے ہیں، حسین کا صدقہ دو معاف کر دوں گا، اہل بیت کا صدقہ دو معاف کر دوں گا، امام بیمار کا صدقہ دو معاف کر دوں گا، کس قدر وہ راحمین۔ اگر ہمیں خدا جہنم میں ڈالتا، اگر ڈالنا چاہتا یا ڈالنا ہوتا تو کبھی خدا رمضان کے مہینے کو خلق نہ کرتا۔ رمضان کیا مہینہ ہے؟ بخشش کا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ۔ خدا نے فرمایا سانس لینا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے، آ جا میرے بندے، اگر 11 مہینے تو نے گناہ کیے رمضان میں آ جا، میں تیرے سارے گناہ بخش دوں گا۔ کوئی بدبخت نہیں آیا، خدا فرماتا ہے اگر پورا مہینہ نہیں آتے لیلۃ القدر میں آ جا، شب قدر میں آ جا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات آ کے عبادت کر لے، توبہ کر لے، میں تجھے 70 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب دوں گا۔ یہ بہانے ہیں نا جہنم سے نکالنے، ایک رات 70 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب۔ نہیں آیا رمضان میں بھی کوئی بدبخت، خدا فرماتا کہ رمضان میں نہیں آئے تو یوم عرفہ آ جا، یوم عرفہ کی قدر کریں، جیسے لیلۃ القدر ہے ویسے یوم عرفہ، جہاں بھی ہوں آپ دنیا میں یوم عرفہ کے اعمال ہیں، اور ان میں سے ایک اہم دعا امام حسین کی۔ امام فرماتے یوم عرفہ بھی اسی طرح سے، بڑے سے بڑا گنہگار آ جائے خدا اسے بخش دیتا، یوم عرفہ وہ دن ہے، بخشش کا دن اور ایک بخشش کی رات، یہ عید سے پہلے جو ایک دن آتا ہے ذوالحج کا، یہ یوم عرفہ، اس کے اعمال ہیں، نمازیں ہیں، دعائیں ہیں، اور اسی طرح سے آپ بھی اس کا بندوبست کریں جیسے لیلۃ القدر۔ فرمایا یوم عرفہ میں آ جا، نہیں آیا۔ خدا کتنا بلاتا ہے بندے، ہاں نہیں آیا، رمضان نہیں آیا خدا کے پاس، یوم عرفہ بھی نہیں، ذوالحج بھی گزر گیا۔ خدا فرماتا کر یوم عرفہ نہیں آئے میرے بندے، محرم حسین کا مہینہ ہے، شب عاشورا جا، جیسے میں نے حور کو بخشا تھا تجھے بھی حسین کے صدقے میں بخش دوں گا،
آ جا۔ یہ مجلسیں کیا ہیں؟ بہانہ ہے بخشش کا، جہنم سے آزاد ہونے کا بہانہ خدا کو چاہیے، خدا نہیں چاہتا میرا کوئی بندہ جہنم میں جائے۔ ابھی تو اگر عاشور کے دن بھی کوئی نہ آئے، پھر خدا بلاتا ہے، کب بلاتا ہے؟ جب حسین کا چہلم آتا ہے، آئے جب اربعین آتا ہے، اے مومن آ جا، اگر عاشور کے دن نہیں آئے تو یہ زینب کا مہینہ ہے، یہ سکینہ کی یتیمی کا مہینہ ہے، یہ شام کے قیدیوں کا مہینہ ہے، تجھے زینب کے صدقے میں بخش دوں گا۔ اللہ اکبر، کس قدر مالک رحمان ہے، ہم غافل ہیں، ہم بدبخت ہیں، اسی لیے امام ابن مراد نے
میرے قیدی امام کا یہ نورانی جملہ سنے، امام فرماتے ہیں خدا اے مولا اے رحمان، اے مولا اے رحیم، اے خدا تو بندے کو، اے خدا تو بندے گنہگار کو اتنا بلاتا ہے، اتنا بلاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ تو بندے کا محتاج ہے۔
اللہ جبکہ محتاج ہم ہیں، سانس لینے میں بھی خدا کے محتاج ہیں، چلنے میں بھی محتاج ہیں، کھانے میں بھی محتاج ہیں، ہر قدم قدم پر محتاج ہیں، مگر وہ اس قدر بلاتا ہے، اس قدر بلاتا ہے۔ امام کہتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ تو بندے کا محتاج ہے جبکہ تو محتاج نہیں ہے، تو بے نیاز ہے، یہ تیرا کرم ہے۔ سب مل کے کہیں یا کریم، یا کریم،